الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا صدق الله العظيم حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک اپنے شعر میں فرماتے ہیں گر مرادت را مذاق شک کرست نہ مرادی ہم مراد دل برست کہ تیری مراد میں اگرچہ مٹھاس اور ذائقہ اور لذت چینی کی طرح ہے اور تیری وہ مراد اور آرزو تیرے لیے چینی کی طرح میٹھی ہے یعنی دل کے اندر جو تمنا ہے بہت محبوب ہے بہت میٹھی ہے شکر کی طرح مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ کو نام مراد رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ تمنا پوری نہیں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور تیرا دل بھر اور محبوب ہے اور محبوب کی مراد پر عاشق کو اپنی مراد کو فدا کر دینا چاہیے ہمارا دل بھر کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارے محبوب ہیں لہذا اگر ہمارے محبوب کی مراد یہی ہے کہ ہماری مراد پوری نہ ہو تو بس عاشق کو اپنی تمام مرادیں اپنے محبوب پہ فدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس راستے سے لے چلیں گے ہم اس سے راضی رہیں گے لہذا راضی برضا رہو جیسے رکھیں ویسے رہیں اگر اللہ تعالیٰ نامراد رکھتا ہے تو اسی میں راضی رہیں جو نامراد رکھا تو اگرچہ تیری مراد پوری نہیں ہوئی لیکن اللہ کی مراد تو پوری ہوئی تو بس اللہ کی مراد بہتر ہے یا تیری مراد بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مراد سے کیوں خوش نہیں رہتے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے تیرے مزاج سے واقف ہے اگر اللہ تعالیٰ تیری مراد پوری کر دیتا تو تو اسی میں مست رہتا اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہ کرتا نہ دین کا کام کرتا نہ کہیں دعوت اللہ کے لیے جاتے نہ کہیں تقریر کرنا ہوتا حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے وہ مقام نامراجل پر فائز تھے وہ اللہ کی مراد تھے جب اللہ کسی کو اپنا بناتا ہے تو غیر کا نہیں ہونے دیتا اس کے ہر ارادے میں خلل اندازی کرتا ہے کہ تیری مراد پوری نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تو ایسا بے وقوف ہے کہ پھر تو مجھے چھوڑ کر اپنے چکر میں لگ جائے گا تو بہتوں بزرگ جو مقام نامرادی پر فائز تھے ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضور چلیے میرے کارخانے اور فیکٹری کا یعنی فاؤنڈیشن اور اس کی سنگ بنیاد رکھ دیجیے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری فیکٹری فیل ہو جائے کیونکہ میں تو مقام نامرادیت پر فائز ہوں جہاں میرا ہاتھ لگے گا وہیں نامرادی آ جائے گی ہاں اور تیرا بھی کام بگڑ جائے گا اس لیے مجھے وہاں نہ لے جا اللہ نے مجھے اپنا مراد بنایا ہوا ہے میری مرادوں کو وہ نامراد کرتا رہتا ہے میری نامرادی مخلوق کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا میں مراد ہوں میرے ساتھ رہو گے تو اپنی مرادوں میں تو با مراد نہ بنو گے لیکن اللہ کے مراد بن جاؤ گے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے اللہ کی مراد بن جاؤ گے لہذا دنیا کی مراد چاہتے ہو تو کوئی اور انتظام کرو ہمیں کیوں اپنی دنیا کے لیے گسیٹتے ہو یہاں چلو وہاں چلو ہمارے سہراؤں سے ہمارا خروج نہ کراؤ ہم سکوت صحرا میں اپنی اللہ کی یاد میں مست ہیں تم یہیں آ جاؤ اور اللہ کی محبت سیکھو اگر ساری دنیا میں کسی کو نامرادی ہو لیکن جب وہ اللہ کا مراد ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور سارے غموں کا نعم البدل ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے اس کو ہر شے مل جاتی ہے اس لیے اگر کوئی ہماری مراد پوری نہیں ہوتی تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اور اللہ کی مراد ہم سے بہتر ہے کیونکہ وہ علیم بھی ہیں اور خبیر ہیں خبیر بھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں اور باخبر ہیں کہ ہمارے لیے فائدے کی کیا چیز ہے نقصان کی کیا چیز ہے ہمارے لیے اس لیے کبھی ہماری مراد پوری نہ ہو چاہے کتنی ہی لذیذ ہو کتنی ہی میٹھی لگے ہمیں کتنی تمنا ہو کہ کاش یہ مراد پوری ہو جائے ہماری لیکن اس میں مصلحت ہے کہ ابھی یہ مراد پوری نہیں ہونی چاہیے اس کی تب اسی میں بندہ راضی رہتا ہے تو ایسے شخص کے دل میں اپنی نامرادی پر حسرت و غم نہیں ہوگا بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں اس لیے مجھ کو نامرادی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری بامرادی آب و گل سے ہے ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں آب اور گل میں نہیں پھنسانا چاہتے. جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنی ہیں, جو بھی ہماری مراد ہے, سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں وہ چیزیں. اس لیے میرے دوستو, اگر اللہ تعالیٰ کوئی ہماری ایسی مراد ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہو, تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. سمجھے کہ اس کے اندر ہزاروں مصلحت ہیں جو بندے سے پوشیدہ ہیں. یہ حق تعالیٰ شانہ ہی کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کس وقت مجھے کیا چیز دینی ہے, کس بندے کو کس وقت نہیں دینی, اور کب دینی ہے. یہ سارا وقت مقرر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے بندے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے. یہاں دعا کی, فٹ سے وہاں قبول ہو جائے دعا میری. ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوستو. ہمارا کام ہے گڑ گڑانا, اللہ سے مانگنا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, فیصلہ ہوگا, تو اس وقت پوری ہو جائے گی. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے, 40 سال تک دعا کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک دعا کرتے رہے. اندازہ لگا سکتا ہے. ہم یہاں 40 دن دعا نہیں کرتے, 40 دن چھوڑے 4 دن دعا نہیں کرتے. ہم 1 دن 2 دن 3 دن دعا کریں گے, پھر سوچیں گے بھائی دعا تو قبول ہو نہیں رہی, نہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کوئی, تو دعا کرنا چھوڑ دیں گے. وہاں پیغمبر تھے, 40 سال تک دعا کرتے رہے کہ کسی طرح سے میرا بیٹا جو ہے اللہ مجھے واپس مل جائے, مجھے اس سے ملاقات ہو جائے, میری جدائی سے ختم ہو جائے. اتنا روئے کہ باپ یبدت عیناہ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے, شدت غم کی وجہ سے. اتنی مفارقت اور اتنی جدائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص نعمت عطا فرمائی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا مؤثر کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے, چاہے 10 سال پہلے کو پریشانی تھی اور ابھی 10 سال بعد یاد آئی ہے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے ایسا غم ہلکا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں. جب ہم اللہ کے ہیں تو ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ کی ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. اور جب ہم صبر کریں گے تو صبر سے ہمیں اجر ملے گا, بے صبرے ہوں گے تو ہمارا صبر ضائع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص چیز اس امت کو عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ جب کوئی غم کوئی پریشانی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا افسوس صدمہ ہوا تھا کیونکہ ان کو یہ نعمت نہیں عطا فرمائی گئی تھی, اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ یا اسف علی یوسف, ہائے افسوس یوسف. تو ان کی جدائی میں اتنے زیادہ روئے تو 40 سال تک مسلسل دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن نا امید نہیں ہوئے. 40 سال بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول فرما لی تھی, لیکن اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وحی کے ذریعے سے منع فرما دیا تھا کہ آپ نے اطلاع نہیں کرنی اپنے والد کو. یہ ان کی تربیت ہو رہی تھی, ان کو غم پہ غم پہنچائے جا رہے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے, جو خاص ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی خاص انداز سے کی جاتی ہے, اور سب سے خاص تو پیغمبر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی تربیت بھی ایسی ہی انداز سے کرتے ہیں کہ ان کو غم پہنچاتے ہیں, ان کے دشمن بنا دیے جاتے ہیں جن کو جو وہ ان کو ستاتے ہیں, پھر اللہ سے فریاد کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق سے ان کی نظر ہٹ جائے اور اللہ سے نظر جم جائے, اللہ کے اوپر نظر جم جائے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ رجوع کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں, اللہ سے تعلق بڑھ جائے. تو جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, اگر ہم ان کو اس طرح سوچیں گے کہ کیا ہم ہی رہ گئے اس پریشانی کے لیے, تو نعوذ باللہ اللہ سے تعلق ہمارا اور کمزور ہوتا جائے گا. اور اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ آپ کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے, 2 رکعت نماز صلوات الحاجت پڑھ کے اپنا دکھڑا اللہ سے رو لیں, اللہ سے رو لیں. اب بیٹے کے اندر اتنا شدت غم, اتنا غم آیا ہوا ہے, تو کیا وہ اپنے بابا سے رو کے دکھڑا بھی نہ بیان کرے اپنا؟ تو یہ کیا ہے, اللہ والے کسی کو کہتے نہیں ہیں, اپنا دکھڑا اپنے اللہ سے رو لیتے ہیں, اپنا غم شدت غم جو ان کے قلب میں ہوتا ہے اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے غم میں شریک, یعنی ان کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ سکون اطمینان نازل فرماتے ہیں. تو ہر شخص کی طبیعت اللہ تعالیٰ الگ الگ فرماتے ہیں. کسی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ مجھے بھی وہ نعمت مل جائے یا مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہمیں, جو اللہ ہمیں کھلاتے ہیں, جو پہناتے ہیں, جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے بس اسی حال پہ انسان راضی رہے اور اللہ سے مانگتا رہے. دو رکعت صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنے غم کو رو لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ غم آیا ہے, اللہ یہ پریشانی آئی, اپنے رحمت سے بچہ بیمار ہے, اللہ کاروبار میں نقصان ہے, اللہ یہ پریشانی ہے, اللہ اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دیجئے. تو بس دیکھیے گا اس کے بعد پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے, انتظار کرنا کہ میری دعا قبول ہو جائے یہ بھی غیر کی طرف التفات کرنا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انتظار بھی نہ کریں کہ میری دعا قبول ہو جائے, بس ہمارا کام ہے مانگنا, اللہ سے مانگتے رہنا ہے, بس مانگنا نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہمیں عطا کرنا. اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ, یہی اللہ کے اللہ ہونے کا دلیل ہے کہ اللہ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. بابا کہتا ہے کہ بیٹا تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا, اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کے اندر بابا کی شفقت اور محبت پوشیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ بچہ مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں. اللہ چاہتے ہیں بندے مجھ سے مانگے تاکہ میں ان کو عطا کروں. اب کب دینا ہے, کس وقت دینا ہے, یہ ہم نہیں سوچیں گے, نہ ہم اس کے اوپر یعنی اصرار کریں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے, نہیں, ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دے دیجئے, اے اللہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ فضل فرما دیجئے, اے اللہ تعالیٰ وہ کام اٹکا ہوا ہے, پریشانی ہے, یہ باشعور شخص پریشان کر رہا ہے, اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے, انتظام فرما دیجئے, ہے نا. بس اللہ سے مانگتے رہے تو مانگتے رہیں گے, مانگتے رہنا ہے ہمارا کام, بس یہی ہے. حضرت شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیروں کا کام تو صرف مانگنے سے بنتا ہے. انتم الفقراء, فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو, جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا ہے انتم الفقراء, کہ تم کسی جملہ اسمیہ میں دونوں حال, یعنی یہ دوام پہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اس یعنی غلامی کے دائرے سے نہیں نکل سکتے, تم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے محتاج رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے فقیر رہو گے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے, غم آئے, مصیبت آئے تو فوراً بس اللہ کی طرف چلو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگنا شروع کر دو اور بس مانگتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی حاجت ہوتی تھی, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو پھر ہمیں کتنا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک اور بات ہے, جو شخص بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اس کے حاجتیں پوری فرماتے ہیں, اور اگر نہیں پوری ہوتی تو دل میں ایک قسم کا سکون اور اطمینان اس کو نصیب ہو جاتا ہے, اور اس کو ایک رضا بالقضاء کی کیفیت اس کے دل کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ مست رہتا ہے اور اپنا کام میں لگا رہتا ہے, یعنی اللہ سے مانگتا رہتا ہے, ہے نا. تو نام رہتی کا مزہ بظاہر تو کڑوا ہے نا, ہماری مراد پوری نہیں ہوئی. کیوں بھائی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی, لگتا ہے تو بہت کڑوا ہے, دنیا دار تو اس سے گھبرائے گا کہ میں نامرادی نہیں چاہتا, میں تو چاہتا میری ہر مراد پوری ہو جائے. لیکن علماء اور اولیاء کے لیے مبارک ہے, ہماری تو ہر مراد اللہ پوری کر دے. یہ نامرادی راستہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے میرے دوستو, وہ کیا جانے کہ جس کو اللہ غیر سے نامراد کر کے اپنا مراد بنائے گا اس کے قلب کو کیا مستی دے گا, کیا مستی دے گا, اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں. یہ شخص خود ہی اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جا رہا ہے. اگر ساری دنیا میں کسی کو نامرادی ہی ہو لیکن جب وہ اللہ کا مراد ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مثل ہے, سارے غموں کا نعم البدل ہے اور اس کی کوئی بدل نہیں ہے. لہذا ایسے شخص کے دل میں اپنی نامرادی پر حسرت و غم نہیں ہوگا, بلکہ وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں, اس لیے مجھ کو نامراد فرماتے رہتے ہیں, میری مراد پوری نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری مراد آب و گل سے ہے, ہے نا. تو اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی شرح میری مستی کی گدا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے عالم کے میں خانوں کو انہیں للکارا ہے, اپنے میں قدا عشق غیر فانی سے اعلان نشر کیا ہے, کہ سارے عالم کی شراب میرے جوش اور مستی کی گدا اور بھیک منگی ہے اور آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی ہے کیونکہ میں تجلیات خالق عرض و سما رکھتا ہوں اس کے لیے وسعت عرض و سما میرے اندر تنگ ہے جو خالق جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ خالق میں دل میں رکھتا ہوں آسمان اور زمین میرے ہوش کا ایک جز ہے اور جز اپنے کل کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے آسمان اور زمین کی کیا حقیقت رکھتے ہیں کہ اپنے طول عرض پر فخر کریں ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات وسعت قلب عاشقاں عرض و سما سے کم نہیں اور فرمایا کہ دامن فقر میں میرے پنہاں ہے تاج قیصری ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں کہ ان مولویوں صوفیوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں دامن فقر کیسر روم و سلاطین کے کائنات کے تخت و تاج پوشیدہ ہیں ان اللہ والوں کے دامن میں کیا پتہ تم لوگوں کو اس کا نشہ قلب میں کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے اور ان کے غلاموں کے ظاہری دامن میں تاج قیصری اور موتی دے دیتا تو پھر کیا ہوتا پھر پرچہ آؤٹ ہو جاتا عالم غیب نہ رہتا اور جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو امتحان دوبارہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب رکھا کہ پرچہ آؤٹ نہ ہو اور یہاں جو پرچے آؤٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ حکومت کی کمزوری ہے نا یہاں رشوت دے کر پرچے آؤٹ کرا لیتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں کون ہے جو گڑبڑی کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ کا عالم غیب قیامت تک عالم غیب رہے گا کوئی شخص عالم غیب کا پرچہ آؤٹ نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ چھپا کر دل میں دیتے ہیں اللہ والوں کی مستیاں دل میں ہوتی ہیں جن کو دوسرا نہیں جان سکتا لیکن جو اہل عقل اور اہل بصیرت ہیں جن کو اللہ نے ذرا بھی سمجھ اور فہم اور عقل عطا فرمائی اور پہچان لیتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے دل کو کوئی دولت حاصل ہے اس لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں لوگ اور ان کے دل سے کچھ پاتے ہیں دیوانہ وہ ہے جو دوسروں کو دیوانہ بنا دے تو سمجھ لو کہ اس کی دیوانگی عالم شباب پر ہے اور بڑے بڑے علماء اپنی دستار فضیلت لیے ہوئے اور بڑے بڑے ایم ایس اور کہاں کہاں سے ڈگریاں لیے ہوئے ان کے دیوانے بنے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے یہ کیونکہ وہ اللہ کا دیوانہ بنا ہوا ہے اس لیے مخلوق ان کے دیوانے بنی ہوئی ہے ایک مرتبہ میرے شیخ رحمت اللہ نے سنا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر مالش کر رہے تھے اور اس وقت وہ ہرے ہرے جو چنے ہوتے ہیں وہ لوگ کھا رہے تھے وہاں بیٹھ کے تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ عبد الغنی جو ہے اس وقت میرا سرپرست ہے یعنی میرے سر پہ مالش کر رہا ہے آپ لوگ یہ چنے اس کو بھی کھلائیے تو آپ چنے کھانے لگے پھر حکیم الامت نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیوانہ بن جاتا ہے اللہ کا غم حاصل کر لیتا ہے تو دوسرے اس کا غم اٹھاتے ہیں یہ شخص نے میرا سرپرستی کر رہا ہے یہ میری خدمت میں لگا ہوا ہے تو دوسرے لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں تو جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے تو مخلوق اس کی دیوانی بنتی ہیں لیکن نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دیوانہ بنے اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو جو لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہدیے تحفے اور ہمارے ہاتھ چومے اور ہماری خدمت کریں اور ہماری تعریف کریں اور ہمارے آس پاس یعنی ارد گرد گھومتے رہیں اور پھرتے رہیں اور ہمارے پیچھے بھی چلتے رہیں اللہ کا دیوانہ بنے صرف اللہ کے لیے اللہ کی محبت حاصل کریں صرف اللہ کے لیے اللہ پہ فدا ہو جائیں صرف اللہ کے لیے گناہ چھوڑیں ہم لوگ مخلوق دیوانے کے پیچھے پھر رہی ہے اور دیوانہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے یہ اصل مذاق ہونا چاہیے ورنہ یہی دیکھ لو کہ یہاں کون سی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ہے نا اور اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ہماری تعریف کر رہا ہے اور کون ہماری برائی کر رہا ہے ان کی نظریں تو اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہیں اس لیے کسی کے کہنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی نہ کسی کی برائی کرنے سے ہماری عزت کم ہوتی ہے نہ کسی کی تعریف کرنے سے ہماری عزت بڑھتی ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ مکرم اور عزت والا اللہ کے ہاں وہ شخص ہے کہ جو تقویٰ سے رہتا ہے اور جو تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے وَإِن تَصْبِرْ تقی و یصبر جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور یوسف علیہ السلام نے بات فرمائی ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے. کتاب جو قرآن پاک ہے میرے دوستوں یہ تاریخی کتاب نہیں ہے, یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جو قصے اور واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں, ان سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو آتے ہیں. اس لیے پیغمبروں کے اوپر ہر قسم کی مصیبتیں اور ہر قسم کے موسم آئے تو انہوں نے اس حالت میں کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں, بچپن میں بھائیوں کی وجہ سے حسد وہ محسود ہو گئے. بھائی حسد کرنے لگے کہ ہمارا بابا جو ہے ان کو زیادہ چاہتا ہے, بہانہ کر کے اس کو کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے قافلہ آیا اور اس کو لے گیا مصر کی. پھر عزیز مصر نے اس کو خرید لیا, گھر میں مہمان بنا دیا. پھر اس پہ تہمت لگائے گی کہ زلیخا کی طرف گندا کام کرنے کے لیے. صبر کیا, صبر سے کرتے رہے وہ کام, کچھ نہیں فرمایا آپ نے. یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تجھے جیل خانے میں ڈال دوں گی. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں پاک رہنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں اپنی عفت کو پاک رکھنا چاہتا ہوں, اے میرے اللہ ربی سجن واحب الیہ مما یدعوننی الیہ, اے اللہ جس کی طرف یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے مجھے اس سے بہتر ہے کہ اللہ میں قید خانہ جو ہے آپ کے راستے میں اس کو میں اختیار کرتا ہوں. قید خانے میں ڈال دیں, قید خانے میں ڈال دیں, لیکن اے اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, میں نافرمانی نہیں کرنا چاہتا. بہرحال وہ قید خانے میں لمبا قصہ ہے, پھر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, ان کے والد کتنے ان کی جدائی میں روتے رہے, لیکن صبر سے کام کرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتوحات کھولے, اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. مصر کے بادشاہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. جب ان کا دیکھا تقویٰ دیکھا, ان کی ایمانداری دیکھی اور ان کا تجربہ دیکھا اور ان کی امانتداری دیکھی تو پورا مصر کا جو ہے نا اس کا پورا یعنی انتظام پورا ان کے حوالے کر دیا. پھر قحط پڑا, پھر ان کے بھائی وہاں پہنچے غلہ لینے کے لیے. پھر یوسف علیہ السلام آہستہ لمبا قصہ ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط بھیجا. وہ خط کے اندر کیا کیا لکھا ہوا تھا کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں, میرے دادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, میرے باپ اسحاق علیہ السلام تھے, میں خود پیغمبر ہوں, اور میرا بیٹا یوسف تھا وہ بھی گم ہو گیا, اس کی جدائی میں مجھے اتنا غم ہے. ابھی میرا بیٹا بنیامین آیا تھا, اس کو بھی چوری کے الزام میں یہاں رکھ لیا گیا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے, میرے حال پر رحم کر دیا جائے. بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا, وہ کانپنے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. پھر انہوں نے حقیقت ظاہر کی تمام بھائیوں پہ کہ وہ بتاؤ وہ قصہ کیا تھا, یوسف کو تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ. بس وہ ان کے اوپر جب حقیقت کھل گئی سب شرمندہ ہوئے تو فرمانے لگے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. کتنے لمبے لمبے کیسے کیسے مجاہدات سے گزارا پیغمبروں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ پہ اللہ کے راستے میں مصیبتیں اور پریشانیاں اور امتحانات آئے, لیکن صبر کے ساتھ لگے رہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا. یہ دوستوں تعلق ہونا چاہیے اپنے اللہ کے ساتھ. جیسی مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے, ڈگمگانے لگتے ہیں, پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, مصیبتیں کیوں آئیں ہمارے اوپر. مصیبتیں آتی ہیں اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے, اللہ ان کو اپنا بنانے کے لیے مصیبتیں بھیجتے ہیں. 40 سال تک جو جدا رکھا اپنے بیٹے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو, اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمانا چاہتے تھے. تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اپنے عاشقوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کہاں مردہ لاشوں پر جان دیتے ہیں لوگ, دوستوں دونوں کو نسبت ہے, اس لیے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ مرتے ہیں, اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ غیر اللہ پہ مرتے ہیں. ان دونوں میں نسبت نہیں ہے, اس لیے وہ انتہائی لوگ بے وقوف اور احمق ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا پر مر رہے ہیں. اس لیے اللہ پر مرنا سیکھیں ہم لوگ, اور یہ بھی اللہ والوں ہی سے صدقے میں یہ سیکھا جاتا ہے. ہاں حوصلہ ایسا پیدا ہو جائے بادشاہی سے جیسے بادشاہی ہوتا ہے, ایسا بن جائیں, اللہ ایسا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے. یہ بھی صحبت کی برکت سے. دنیا میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوا جب تک کسی ولی اللہ کی صحبت نہیں ملی ہو. عمر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی مرید اپنی بیوقوفی سے اپنے شیخ کے بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے اور شیخ بھی خود اپنی ولایت کے مقام کی بلندی سے ناواقف ہو لیکن اس کی صحبت میں ولایت سازی کی خاصی ضرور ہوگی اور اس کی برکت سے مرید کامیاب ہو جائے گا اور ولایت نصیب ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خاصیت رکھی ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا جیسے کوئی نہ جانتا ہو کہ آگ میں کیا چیز ہے اور آگ کو بھی اپنے آگ ہونے کا علم نہ ہو لیکن اس میں خاصیت ضرور ہو جاتی ہے جلانے کی. بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی سادگی کی وجہ سے خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس درجے پہ ولی اللہ ہیں لیکن ان کے فیض سے کوئی محروم نہیں رہتا. امام رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ دام و دانس اے خدا ما چو مرغان ہاری سے بے نوا. دام کے معنی ہے جال اور دانے سے مراد ہے کہ گندم چاول وغیرہ کے دانے جن کو شکاری چڑیوں کو جال میں پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو وہ دانہ جو چڑیوں کو جال میں پھنسانے کا آلہ ہے چڑیا سمجھتی ہیں کہ یہ میرا چارہ ہے اور بھوک میں کھانا شروع کر دیتی ہیں اور جال میں پھنس جاتی ہیں. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا گناہوں کے ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے شیطان مثل شکاری کے ان میں ہم کو پھنسانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ النساء حبائل الشیطان عورتیں شیطان کا جال ہے جن سے وہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے. اس زمانے میں شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے قدم قدم پر جال بچھا دیے ہیں ان کے گال اور بال دکھا کر پھر کیا کرتا ہے وہ بال میں مبتلا کر دیتا ہے. منشا یہی ہوتا ہے کہ جتنی باتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ سب شیطان کے دام اور دام میں شامل ہوتی ہیں خواہ وہ عورتیں ہوں حسین لڑکے ہوں ہے نا حرام مال ہو وغیرہ جس چیز سے بھی شہوت نفس مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جائے وہی شیطان کا جال ہے. اور اس زمانے میں چونکہ بے پردگی اور یعنی بہت زیادہ ہے اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جال کیا ہے یہ حسین شکلیں ہیں عورتیں ہیں. مولانا اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ شیطان نے گناہوں کے ہزاروں جال اور دانے ساری کائنات میں بچھا دیے ہیں. یہ جتنے بھی یہ بے حیائی کے پروگرام ہیں بے حیائی کے جو ہیں یہ پروگرام ہوتے ہیں اور عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب شیطان کے کیا ہیں جال ہیں دانے بچھائے ہوئے ہیں اور ہم مسکین اور غریب اور بے نوا چڑیوں کی طرح ہیں جنہیں بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ دانہ کھانے کے لیے بے قرار ہیں. اسی طرح ہمارے اندر بھی شہوت نفس اور خواہشات نفسانیہ کے شدید تقاضے ہیں اور سامنے گناہوں کے دام ہیں اس لیے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ کہیں ہم جال میں نہ پھنس جائیں. آگے فرماتے ہیں مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کہ اے خدا اگر ہزاروں جال ہمارے قدم پر ہوں لیکن اگر آپ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں یعنی اگر آپ ہمارے نگہبان ہیں پاسبانی کرتے ہیں مددگار ہیں تو ہمیں ان جالوں کی کوئی خوف نہیں ہے. آپ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہیں کیونکہ اگرچہ نفس ہمارا دسو ہے یعنی بہت زیادہ برائی کی طرف ہمیں حکم دیتا رہتا ہے لیکن یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. کیوں الا ما رحم ربی کا سایہ ہمیں حاصل ہے اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جس کے اللہ کے رحمت کا سایہ ہو. ان نفس لامارۃ بسوء جملہ اسمیہ ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی کوئی شخص نفس کے شر سے نہیں بچ سکتا جب تک اسے خالق نفس امارہ بسوء کا استثناء یعنی الا ما رحم ربی نصیب ہو نہ ہو. اور اگر نفس ہمارا بسو ہے تو اللہ ما رحم ربی کا یہ استثناء بھی خالق نفس ہمارا کا ہے. بس اس استثناء کے ہوتے ہوئے نفس ہمارا بسو کی کیا وجہ کہ جو ڈنگ مار سکے. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رحم ربی کا جو مصدریہ ہے ظرفیہ زمانیہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ای فی وقت رحمت ربی یعنی جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہو تو نفس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو ای فی وقت رحمت ربی جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہو تو پھر نفس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو اے اگر آپ کی رحمت کا سایہ ہم پر ہو تو نفس و شیطان ہمیں گناہوں کے طرف نہیں لے جا سکتا. کچھ نہیں، اس لیے میں دوستوں میں شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ جو ہے یہ ہمت سے طے ہوتا ہے، ہمت کرنے سے طے ہوتا ہے۔ کھیت میں جہاں غلہ کا ڈھیر رکھا ہوتا ہے، اسے کھلیان کہتے ہیں نا، وہاں چوہا زمین میں نیچے نیچے سوراخ کر کے دور تک راستہ بنا لیتا ہے، ہے نا۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو سوراخ جو ہے چوہے کے ان کو بند کرو، جس طرح وہ چوہا غلہ کا یعنی چراتا ہے، اسی طرح ہمارا نفس بھی چور ہے۔ جب سے ہمارے نفس کے چوہے نے ہماری نیکیوں کے کھلیان کے اور خزانے میں خفیہ راستے بنا لیے ہیں، تو اس کے اس فن اور قید و مکر سے ہماری سب نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ مثلا کہیں دکھاوا کر دیا، کہیں تکبر کر گیا، کہیں ظلم کر دیا، جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب نے کہا کہ اے نوکر، میرے مہمان کو اس تراہی سے پانی پلا دے جو میں دوسرے حج سے مدینہ شریف سے لایا تھا۔ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالم نے ایک جملے میں دونوں حج کے ثواب ضائع کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہی نفس کی چوری تو ہے، جس سے نیکیوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں بیٹھے بیٹھے کسی نے غیبت کر دی، اور جس کی غیبت کی ہے وہ لاہور میں ہے، تو گویا اس نے نیکیوں کا سارا مال جو ہے مفت میں لاہور بھیج دیا، یعنی اس کی نیکیاں لاہور والے کے اعمال نامے میں جب چلی گئیں، اور اسے خبر بھی نہیں ہے کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ محنت کی کمائی مفت میں گوا دی۔ غیبت اس لیے تو حرام ہے کہ مفت میں اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی اشد ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے کیوں اشد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا حق اللہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لو معاف ہو جائے گا۔ جس نے زنا کیا ہے اسے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے۔ لاکھ استغفار توبہ کرتے رہو، لیکن جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تشریح ہے کہ غیبت حق العباد اس وقت ہے جب اس بندے کو اطلاع ہو جائے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی، اب اگر اس سے معافی مانگیں گے تو اس کو اطلاع ہو گئی اور اس کو تکلیف ہوگی، اس شخص نے میری غیبت کی ہے۔ اس صورت میں غیبت کی تلافی یہ ہے کہ جس مجلس میں غیبت کی ہے ان سب لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اعتراف کر لیں، اپنی نالائکی کا، بے وقوفی کا اعتراف کر لیں کہ مجھ سے سخت نالائکی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے، ان میں دوسری بہت سی خوبیاں بھی تو ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور کچھ پڑھ کے سارے ثواب بھی کر دیں۔ اس طرح غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کو اطلاع ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ بغیر اس کے معاف کی ہوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت زنا سے اشد ہے، کیونکہ یہ حق العباد ہے۔ زنا کے لیے حق تعالیٰ نے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا حقوق ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے زنا جو ہے نا اپنا حق رکھا ہوا ہے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کی بہت بڑی سچائی کی دلیل ہے۔ اگر عیسائی اور یہودی اس قانون کو بناتے تو کہتے کہ جس سے زنا کیے ہیں اس سے جا کر معافی مانگو، اور اس سے کتنے فتنے پیدا ہوتے۔ مثلا وہ عورت کسی ملک کی وزیر یا صدر بن گئی ہے، مختلف ممالک کے صدر مملکت بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی رہائش گاہ کے سامنے کئی لوگ معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ محترمہ، فرسٹ ایئر میں جب ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت تو ہمیں اللہ کا خوف نہیں تھا، اس لیے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکتیں کر بیٹھے، لیکن اب ہمارے دل میں خوف خدا آ گیا ہے، لہذا اب ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ بتائیے اس میں کس قدر بے عزتی اور ذلت ہوتی۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھ کر اپنے بندوں کی عزت و آبرو کو رکھی ہے کہ بس مجھ سے معافی مانگ لو، بس ختم، یہی ختم معاملہ ہو جائے گا۔ یہی دلیل ہے کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے، ورنہ انسانی عقل زنا کو کیا کرتی، حق العباد قرار دیتی۔ اسی طرح میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض نادان اور کم فہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے کہ سنسار کر دو، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ حکم یہ ہے کہ مجمع میں مجمع بھی لگاؤ. بھائی اسلام کی اس قانون میں بہت بڑی رحمت ہے. اگر ایک واقعہ بھی ایسا ہو جائے یعنی اس حکم پر ایک بار بھی عمل کر لیا جائے تو پورا ملک زنا سے بچ جائے گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زنا کو ثابت کرنا مشکل کر دیا ہے. چار گواہ ہوں. اور اسی طرح دیکھیں جیسے سرائے سرما دانی میں جاتی ہے کون ہے تو چار گواہوں کی موجودگی میں ایسی حرکت کر سکتا ہے. اور گواہی کے لیے جن حالات میں دیکھنے کی شرط ہے وہ بھی انتہائی مشکل. تو اس کے ثبوت کو مشکل کر دیا تاکہ میرے بندے مصیبت سے بچ جائیں. کیا یہ رحمت نہیں ہے دوستو؟ اور مزید رحمت یہ ہے کہ عدالت میں اگر جج پوچھے کہ کیا تم نے ایسا کام کیا تھا تو انکار کرنا اقرار کرنے سے افضل ہے. شریعت مسئلہ ہے کہ انکار کرنے سے انکار کرنا اقرار سے افضل ہے. یہاں جھوٹ بولنا سچ بولنے سے افضل ہے. یہاں جھوٹ بولنے کو اللہ نے پسند کر لیا کہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لو, بس مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا, مجھے تم سے محبت ہے, ہم تمہاری جان لینا نہیں چاہتے. اسلام کا ہر قانون دوستو رحمت ہی رحمت ہے. مثلا دیکھیے روزے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی بھول کر کھا رہا ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کھانے دو, یاد بھی نہ دلاؤ کہ تمہارا روزہ ہے. کیا یہ کرم مہربانی نہیں ہے؟ اور اگر جوان لڑکا ہے وہ بھول کر کھا رہا ہو تو اس کو روزہ یاد دلا دو, لیکن بوڑھے کو یاد مت دلاؤ. اسی طرح حکم ہے کہ اگر بخار ہے اور پانی نقصان کرتا ہے تو تیمم کر لو. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اگر تیمم کریں گے تو 3 دن میں اچھے ہو جائیں گے, اور اگر پانی گرم پانی سے وضو کریں گے تو بجائے 3 دن کے 4 دن میں اچھے ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے. ایک ہے, دو چیزیں ہیں اس میں تیمم کے اندر, ایک ہے اشتداد المرض یعنی مرض کا بڑھ جانا, اور ایک ہے امتداد مرض یعنی مرض میں تو شدت اور اضافہ نہ ہو لیکن فائدہ دیر سے ہو. ایک ہے کہ مرض بڑھ سکتا ہے پانی استعمال کرنے سے, ایک یہ کہ مرض بڑھے گا نہیں لیکن فائدہ دیر میں ہوگا, صحت دیر سے ہوگی. تو دونوں صورتوں میں تیمم جائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ نہیں ہے میرے پیارے دوستو. بہرحال یہ تو بات آ گئی. تو گناہوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, آدمی ولایت خاصہ سے محروم رہ جاتا ہے. کیونکہ ولایت کی بنیاد کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے نا, تقویٰ ہے. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ عجیب نصیحت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اول اے جا دفع شر موش کن بعد ایزا انبار گندم گو کوش کن. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میری جان, پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر نفس کے چوہے کے شر سے حفاظت کی ترکیب سیکھ لے, اس کے بعد نیکیوں کا گندم جمع کرنے کی فکر کر. کیونکہ جتنا نیکیاں جمع کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا بھی تو ضروری ہے, اور اس کا طریقہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کرانا ہے تاکہ گناہ چھوٹ جائیں اور نیکیوں کا نور باقی رہے, نیکیوں کا نور ضائع نہ ہو. دین پر استقامت اور اعمال کی جو یعنی بقا کے لیے اہل اللہ کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ جماعت, وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دین کی محنت کے لیے جاتا ہوں تو مخلوق میں یعنی میل جول ہو جاتا ہے تو نفس میں کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے اہل اللہ کی خانقاہ ہے, میں وہاں جاتا ہوں تو دل بالکل ہی صاف متجلی اور مصفہ ہو جاتا ہے. جیسے موٹر جو ہے وہ لمبے سفر میں جاتی ہے تو پرزوں میں کچھ میل کچیل آ جاتا ہے, انجن میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو اس کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور صفائی کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کو ورکشاپ میں لے جاتا ہے. اسی طرح دل کی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس کے ورکشاپ کیا ہیں؟ خانقاہیں ہیں. کیونکہ نفس کیا ہے؟ چور ہے. اس میں خفیہ طریقے سے کچھ بڑائی کچھ دکھاوا آ جاتا ہے. دوستوں یہ معمولی بات نہیں ہے, دکھاوا ریا دکھاوا آ جائے اتنا باریک ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ کیا لیکن اس میں دکھاوا ہوتا ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے, شیخ سے مشورہ کرتے رہنا, حالات کی اطلاع کرتے رہنا, ورنہ انسان سمجھے گا کہ میں تو اچھے کام کر رہا ہوں لیکن در حقیقت اس میں دکھاوا ہوگا, اور ذرا سا بھی دکھاوا آیا تو سمجھو کہ وہ ختم ہو گیا. تو جن کا مشائخ علماء سے تعلق نہیں ہوتا ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے اور ان کی زبان سے برائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے دل میں کیا مرض پیدا ہو گیا ہے. اس لیے چاہے کوئی یعنی مدرس ہو, معلم ہو, مبلغ ہو, مصنف ہو, تزکیہ نفس کے بغیر اہل اللہ کی صحبت اور تعلق کے نہیں ہوتا. ایک شخص کے فرمایا کہ میں اللہ کے فضل سے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر جب کراچی واپس آیا تو مجھے تمام لوگ نہایت حقیر معلوم ہوئے. کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا لیا, 4 مہینے جو بھی لگایا, واپس آیا کہ کراچی میں جتنے لوگ ہیں مجھے بہت زیادہ حقیر معلوم ہوئے. یہ سب غافل ہیں, انہیں دین کی فکر ہی نہیں ہے. علماء پنکھوں میں بیٹھے ہوئے بخارش بھی پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ دریا سندھ کے کنارے جنگلوں میں جا کر دین پھیلا رہے ہیں. لیکن وہ ایک اللہ والے سے بیعت تھے, انہوں نے اپنے شیخ کو بتایا اپنا حال. یہ دیکھیں, شیخ کو اپنا حال بتایا کہ مجھے تو بڑے بڑے علماء تک شیطان نظر آ رہے ہیں. ان بزرگ نے کہا کہ سب سے بڑے شیطان تو تم خود ہو, کیونکہ تمہارے دل میں اب تکبر پیدا ہو گیا ہے. تو نے اپنے نفس کو مٹانا نہیں سیکھا. اسلام تو کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھو, بلکہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا خود کو کافروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھو. اور تمہارا حال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ تم عام مسلمانوں کو تو دور کی بات, علماء کو تم جو کیا ہے وہ وارثین انبیاء ہیں, ان کو حقیر سمجھ رہے ہو. تو اس بزرگ نے کیا فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے ولا يجد ريحها, وہ داخلہ درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس سے پتا چلا کہ اہل اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے. اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ ہلاک ہو جاتا دوستو, کیونکہ شیطان نے دل میں تکبر ڈال دیا تھا, انجیکشن لگا دیا تکبر کا. لیکن شیخ کی ڈانٹ سے سارا کیا تکبر نکل جاتا, سارا ڈینٹ جو آ گیا تھا سب وہ ڈینٹ جو ہے شیخ کی ڈانٹ سے سب نکل جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ایٹم بم ہے جو یہ تکبر ہے کہ حج اور عمرہ, تہجد, تلاوت, ذکر, نوافل سب کو اڑا دیتا ہے. ایسا بڑا اٹامک بم ہے. کتنے ہی بڑے عالم ہوں, محدث ہو, شیخ الحدیث ہو, بخاری پڑھانے والے ہوں, اللہ والوں سے لاہی تعلق نہ ہوگا تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ اس کے علم اور عمل میں فاصلے دیکھیں گے. چاہے علم کا سمندر ہو, اگر اصلاح نہ کرائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز میں بھی ایئر ہوسٹس سے مسکرا کر وہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور کیا ہے حقیقت میں زنا کر رہے ہیں, زنا لائیں گے ان نظر. بہت بڑے شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ کے وہ فرمانے لگے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد ہیں جنہوں انہوں نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا حدیث شریف پڑھانے کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا اگر آپ کی صحت, آپ کی ہمیں صحبت نہ ملتی تو ہم یہ تو حدیث پڑھتے تھے, زنا لعین النظر, بد نظری آنکھوں کا زنا ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی جب تک کہ ہم آپ کی صحبت میں نہیں آئے. یہ میرے دوستو مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا آیا, یہ درد پیدا دل کے اندر ہو جائے بس کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے لگوں, اور جن چیزوں سے مجھے منع کیا ہے ادنا سے ادنا حکم ہو شریعت کا اس کو چھوڑ دوں, چاہے دل پہ کتنا مجھے غم اٹھانا پڑے, کتنا دل میں غم اٹھانا پڑے. غیبت ہو رہی ہے, اٹھ کے چلا جاؤں وہاں سے, میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی. غم آتے دل پہ غم آنے دو, دل کے پرشتے اڑتے ہیں انہیں دو, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ شعر میں نصیحت کیا فرمائی ہے کہ جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے ان کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا ہی ضروری ہے, جو نفس کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور نفس کی اصلاح کیا ہے بھائی, یہ موقوف ہے کس پہ, اہل اللہ کی صحبت پہ, ہے نا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس چیز کی فکر پیدا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے مشائخ سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ اپنا ہر حال ان کو بتائیں اور ان جو ان کی باتیں ہمیں تجویز کریں اس پہ اللہ تعالی ہمیں جان لگانے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و رحمتہ اللہ علیہ.